کہ دونوں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کو حمایت حاصل ہے. دوسری طرف تو ایک حملہ بھی ہوا ہے, ایک ہوائی حملے میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا ایک ہاسپٹل بھی تباہ ہو گیا ہے وہاں پر ادلیب صوبے میں, جو مرات النعمان قصبہ ہے وہاں پر. تو ترکی تو خود اتنا الجھا ہوا ہے اپنے معاملات میں, وہ اس وقت کیسے شام کی طرف توجہ دے سکتا ہے؟
جی اس میں ترکی کو دیکھیں, اس جو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کولڈ وار ٹائپ کی یا لو انٹینسٹی کی وار کے اندر ترکی کو شاید فائدہ نہ ہو, لیکن اگر فل فلیج وار ہو جاتی ہے جس میں کہ ان کی آرمی انویڈ کرنے کے لیے آ جاتی ہے سیریا کے اندر, تو اس میں ان کو کافی ایڈوانٹیج رہے گا اس حساب سے کہ پھر ان کے پاس کوئی روکنے والا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ فل آرمی اپنی بیچ میں وہ لگا سکیں گے جنگ میں. اس طریقے سے اس وقت جو ہے ایریل بمبارڈمنٹ اگر کرتے ہیں اور یا پھر اپنے کوئی ٹروپس بھیجتے ہیں یا پروکسیز کو بھیجتے ہیں, تو اس میں ان کو کوئی ایسے فائدہ ہو نہیں رہا. جس طریقے سے اگر ہم اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ روس کی آرمی جو گئی اندر, تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے اور ایک دم سے جو گیم تھی گیم بھی چینج ہو گئی ہے سیریا کی. ابھی ایک لارڈ ولیم کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جسے کہ ان کولڈ وار فیشن ٹو سپر پاورز ہیو ٹیکن دی اونرشپ آف دس سیرین کنفلکٹ. تو سیرین کنفلکٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سپر پاور جو تھی روس اور امریکہ, انہوں نے کنٹرول تو لینے کی کوشش کی اور ان کو جو پیس ٹاکس میں فائدہ بھی کافی انہوں نے لگا کہ جیسے سولوشن آ جائے گا, لیکن جو تھرڈ وہاں پر ایکٹر ہیں جو کہ سعودی سپورٹڈ ایلیمنٹ ہے, وہ اس میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تینوں فورسز جو ہیں دو کے بجائے کلیئر نظر آنی شروع ہو گئی ہیں کہ تینوں کے الگ ہی انٹرسٹ ہیں اور وہ اسی حساب سے آگے موو کریں گی کہ جس کا جہاں پر فائدہ زیادہ نظر آئے گا جس کو.
اچھا تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں قوتیں یعنی دونوں فریق جو ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ مارنا ہے داعش کو آئی ایس کو, لیکن مر رہے ہیں لوگ, بے گناہ لوگ. جو ہاسپٹل پر بمباری ہوئی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ فٹ پرنٹس جو ہیں وہ رشینز کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح سے سویلین مارے جا رہے ہیں, جو اصل وکٹم ہے جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے.
جی کیونکہ ایسا ہی ہے کہ وہ بیلنسنگ پاور کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے یہی ان کو ایڈوانٹیج رہا ہے ابھی تک آئی ایس آئی کو, کہ ان لوگوں کو یہ جو بھی طرف کمزور پڑتی ہے وہ ان کو سپورٹ انڈائریکٹلی اس طرح کرتی ہے کہ ان کے اوپر اٹیکس کرنے بند کر دیتے ہیں. تو اس وقت جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی اور سیریا کی آرمی جو ہے الانگ ود وہاں پر تو گراؤنڈ کے اوپر ایران کے بھی ٹروپس ہیں کہنے کو جی, اور لبنان کے بھی, تو ان سب کے ان کی جو ہے یہ زیادہ گین کر رہے ہیں وہاں پر. تو دوسری طرف سے جو ہے سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے اٹیکس وغیرہ بھی آئی ایس آئی ایل کے اوپر کرنا کم کر دیے ہیں, اور انسٹیڈ آف دیٹ وہ اٹیک جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کرنا شروع کر دیا کردوں کے اوپر. تو یہ سینریو جو بن رہا ہے اس میں کلیئر کٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بیلنسنگ پاور کے طور پہ ان کو ایک یوز کیا جا رہا ہے کہ جس کا پکڑا کمزور ہوتا ہے وہ اس کو وہ جو ہے آئی ایس ایل کے اوپر اٹیک کرنے کم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوسری چیز سے لڑ سکیں اپنے اپوننٹ سے. تو یہ ایک عجیب سی گیم چل رہی ہے تینوں فریقوں کے درمیان میں.
اچھا ہم ذرا پاکستان کے رول کے حوالے سے ان مشقوں میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ جناب سینیٹر جنرل عبد القیوم صاحب بھی ہیں اور ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود صاحب بھی ہیں. جنرل قیوم یہ فرمائیے آپ کے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان مشقوں میں شامل ہے, اور اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب میں 1100 سے زیادہ پاکستانی فوجی موجود ہیں اور بقول ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا اس الائنس میں پاکستان کے رول کا تعین ہو چکا ہے؟
دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہاں ہمارے کو تقریباً 900 سے 1100 لوگ ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو انسٹرکشنل رول کے اندر ہوتے ہیں, اور ہمیشہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے پیکٹس ہیں 80s کے بھی ہیں اس سے پہلے بھی ہیں اور ہماری ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں. ابھی یہ جو الائنس کی بجائے فارن آفس والے کہتے ہیں یہ ایک ہماری کولیشن ہے اور جوائنٹ ایکسرسائزز سے پہلے بھی ہماری ہوتی رہی ہیں. لاسٹ ایئر اکتوبر کے اندر سعودی ٹروپس آئے تھے
سعودی عرب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں جی,
سعودی عربیہ انڈیا کے ساتھ بھی انڈین اوشن میں कर रहे हैं अगेंस्ट पायरेसी और बहुत सी, और अभी ये जो 20 ममालिक की एक एक्सरसाइजेज की बात है, ये अपने तौर के ऊपर वही मिलिट्री एक किस्म का आपस के अंदर एक इत्तेहाद और कोऑपरेशन की बात है। देखें पूरी वेदर इट इज अमेरिका या उनके साथ एलाइज हैं या रशिया है उनके साथ हैं या ये मुसलमानों के इत्तेहाद की बात है, सब टेररिज्म के खिलाफ हैं और दाइश जो है वो क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम सबके लिए। लेकिन पाकिस्तान ने टाइम एंड अगेन ये एक्सप्लेन किया है कि हमारी अफवाज हमारे मुल्क से बाहर कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में जाके ऑपरेशन में ऐसा नहीं लेंगी, और ये जो कोलेशन है और जिसके अंदर ये एक्सरसाइजेज हो रही है ये एक रूटीन अफेयर है। कभी रशियन फोर्सेज यहाँ आई होती है, कभी हमारे जो इधर से फ्लीट है वो जाता है, तुर्की और सऊदी अरेबिया की मशकें भी आपस के अंदर हो रही हैं। तो ये उस पैराए में देखना चाहिए, ये इस तरह नहीं है कि अलायंस होके ये एक इत्तेहाद बन रहा है और ये किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं।
असल में अगर इस पसमंजर में आप इसको देखें, जनरल कयूम के आपसे कुछ अर्से पहले सऊदी अरब ने ये बात कही थी कि वो शाम में अपनी फौजें भेजने के लिए तैयार है, उस पसमंजर में अगर आप इन मशकों को देखें तो आप क्या कहेंगे?
देखें बात यह है कि हमारी तो एफर्ट यही है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर गए थे और अभी भी हालिया एक बयान आया प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का कि जी इसके अंदर मुस्बत नतीजे की हम तवक्को कर सकते हैं, तो हम तो इनकी टेंशन दूर करके इसको कम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम कभी भी इवन सऊदी अरेबिया को भी एडवाइज नहीं करेंगे कि वो अपनी फोर्सेस को इन्वॉल्व करे, चूंकि ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनको पॉलिटिकली हल किया जाए। फोर्स के साथ अगर अमेरिका डिसलॉज नहीं कर सके बशर अल असद को, तो इसी तरह फोर्स के साथ आप किसी जगह के ऊपर भी रिजीम चेंज नहीं कर सकते, और जहां करते हैं इराक जैसी जगह पे आपने देखा है वहां आपने टर्माइल ही देखा है। तो आई थिंक विजडम और जो सियासी बसीरत है उसको बरूए कार लाना चाहिए और इस इशू को पॉलिटिकली हल करने की बात करनी चाहिए। अभी आपको ये भी पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ प्यूटन की बात हुई है कल, और वो भी इसी मसले पे हुई है, और ये भी कहा गया है कि हम आपस में तावन करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आई डोंट फोरसी कि कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन होगी जिसमें पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने का कोई जरा बराबर भी अंदेशा है।
म्यूनिख में ऑलरेडी ये एग्रीमेंट हो चुका है। जनरल कयूम बहुत शुक्रिया आपका। जनरल तलत मसूद आपसे मेरा सवाल ये है कि एक दिफाई तजिया कार की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इन मशकों में शामिल होना खुद पाकिस्तान के लिए किन मुजमरात का हामिल होगा?
देखिए मैं ये कहता हूँ कि मशकों में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान की पॉलिसी मेरे ख्याल में जिस तरीके से जनरल कयूम ने भी अभी
जी
उसके लिहाज से हम बिल्कुल हरगिज अपनी अफवाज जो है इस एक लिहाज से क्वैगमायर में कभी नहीं धकेलेंगे, और बिल्कुल सिंपल है इसलिए कि अगर हम किसी के साइड लेते हैं और उसमें फिर अपनी अफवाज भी शामिल करते हैं तो फिर उससे दूसरे जो ईरान है और रूस है और तमाम दूसरे ममालिक जो हैं हमसे बड़ी उनसे तनाव हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल एक लिहाज से सिचुएशन बन जाएगी। तो मैं इसका कायल हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, चूँकि वो ये चाहता है कि अपने सऊदी अरेबिया से भी ताल्लुकात अच्छे रखे, इसके साथ साथ ईरान से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, और ये ना हो कि कहीं ऐसी पॉलिसी अख्तियार करे जिससे कि एक लिहाज से आप समझें कि सऊदी अरेबिया के बिल्कुल ही साथ मिलकर एक महाज बन गया है ईरान के खिलाफ।
तो वही सवाल जो मैंने जनरल कयूम से किया था मैं आपसे भी करूंगा कि जब एक ऐसे वक्त में जबकि सऊदी अरब इस बात पर मुसर है कि वो फौजी भी भेज सकता है वहाँ पर, तुर्की में हालात बिगड़ते जा रहे हैं मुस्तकिल, तो ऐसे वक्त में इन मशकों का मतलब क्या इस तनाज़े को शिद्दत इख्तियार करने की जानिब धकेलना नहीं है?
देखिए मैं तो समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान शामिल हो या ना हो एक्सरसाइज में, सऊदी अरेबिया अपने मफादात या अपनी पॉलिसी को देखते हुए जिस तरीके से वो काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी उन्होंने अख्तियार की है और ख़ास तौर से जब से प्रिंस मोहम्मद आए हैं, तो ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि ये उनकी जो नई पॉलिसी है उससे सऊदी अरेबिया का एक लिहाज से असर और रसूख जो है वो बढ़ेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है, एक सऊदी अरेबिया के मतलब ये हमारी हमदर्दी है सऊदी अरेबिया से, हम चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में और अतराफ में अमन रहे, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी गलती होगी अगर वो अपनी अफवाज जो हैं शाम में दाखिल करते हैं। इसलिए कि देखिए आप, उन्होंने यमन में किया, हालांकि उस वक्त भी मेरे ख्याल में जो सऊदी अरेबिया के हमदर्द थे, हम लोगों ने सब ने कहा कि ये आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि आप कभी ये जंग जीत ही नहीं सकते, ये जंग जो है वो अपने लोग आपस में ही सियासी तौर से हल करेंगे। ये भी मामला जो है बिल्कुल सियासी नौीयत का है, और इसको तमाम जितनी भी बाहर की फोर्सेस हैं वो अपने मफादात को देखते हुए एक ग्रुप को या दूसरे ग्रुप को की हिमायत कर रही है, जिससे मामलात और गंभीर हो रहे हैं। उसमें अगर पाकिस्तान भी कूद पड़ता है तो पाकिस्तान तो पहले से ही अपनी उसकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा है, और अंदरूनी लिहाज से पाकिस्तान के चैलेंजेस इतने हैं कि वो कहाँ से बाहर का एक और ये मुसीबत मोल ले।
बहुत शुक्रिया जनरल मसूद साहब, मंजर साहब हमारे साथ रहिएगा, हम अगले मौजू की जानिब जाएंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अगले सेगमेंट में हमारे साथ
क्या
आरिफ अंसार साहब भी होंगे।
.com/VOA Urdu या twitter.com/UrduVOA हमसे राब्ता कीजिए UrduVOA.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, UrduVOA.com।
अब हम गुफ्तगू करेंगे, कैलिफोर्निया में एक आसियान का इजलास हो रहा है आज से, और सदर ओबामा वहाँ ये कोशिश करेंगे कि एशिया बहरुल काहल के खत्ते में अमेरिका की क़यादत के रोल को मुस्तहकम करें, और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि कोशिश हो रही हैं। इस ग्रुप में चीन शामिल नहीं है, और बहरुल काहल के खत्ते में अमेरिका और चीन के दरमियान जिस तरह से मुसाबकत हो रही है उसके पेश नज़र ये इजलास बहुत अहम है। आप क्या समझते हैं मंजर कुरैशी साहब कि इस इजलास की क्या अहमियत है?
इस हिसाब से कि एक तो ओबामा अपने आखिरी पीरियड के अंदर है जबकि उन्होंने छोड़ देना है, तो वही वांट्स टू लीव लेगेसी अपनी, और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े उस एरिया में। अगर हम एशियन की कंट्रीज के अंदर ही देखते हैं तो ऑल्दो कि चाइना के साथ ट्रेडिंग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अमरीका का भी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है इस एरिया में। तो यहाँ पर अगर डिपेंड करता है कि कोई एग्रीमेंट साइन होते हैं या ऐसी कोई कमिटमेंट्स होती हैं तो उसका एक उनको एडवांटेज रहेगा कि अमेरिका को के ये ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पर कि चाइना नहीं आया इसमें शामिल हुआ। तो अब मेरे ख्याल में तो इसकी काफी फायदा रहेगा अमेरिका को, अगर वो एक अपॉर्चुनिटी उनको एक और मिल गई है जिससे कि वो अपना इन्फ्लुएंस है जो इस रीजन के अंदर एशिया पैसिफिक के रीजन में वहां पर अपना बढ़ा सकेंगे अपना इन्फ्लुएंस, अगर ये मौका इसे इसको कैश कर पाए तो।
अच्छा, हमें ज्वाइन किया है आरिफ अंसार साहब ने, सीनियर रिसर्चर हैं पॉलिटेक के यहाँ वॉशिंगटन में। आरिफ अंसार साहब, चाइना इस मीटिंग पर किस तरह से रिएक्ट करेगा या करना चाहिए उसको? जाहिर है कि उसका अपना इंटरेस्ट एशिया बहरुल काहल के खत्ते में बहुत ज्यादा है।
जी नहीं, ये यूएस आसियान की जो मीटिंग है उस सिलसिले में जाहिर बात है कि अमेरिका की अपनी स्ट्रेटजी है जिसमें पिवट ऑफ एशिया शामिल है, और इसमें की क्वेश्चन जो चीन जिस तरीके से देखेगा वो इसको ओवर आर्किंग उस परस्पेक्टिव में देखेगा कि अमेरिका की जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चुका है जिससे दस्तखत भी हो चुके हैं वो किस तरह से प्ले आउट हो रही है, पिवट टू एशिया किस तरह से प्ले आउट हो रही है, जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रंट पे जो अमेरिका और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं उसके अंदर ये आसियान का जो के ताल्लुकात हैं वो शामिल हैं। इसमें ऑब्वियसली जो ममालिक आसियान के मेंबर हैं उनके लिए भी एक बैलेंसिंग एक्ट है कि एक तरफ तो वो चीन को भी नाराज ज्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि जाहिर बात है उनकी तो वहाँ करीबी नेबरहुड में है सब कुछ, दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनको वो खतरा महसूस करते हैं चीन की तरफ से। लेकिन ये है कि चीन और यूएस का अपना भी ऑब्वियसली डायरेक्ट बायलैटरल रिलेशन है जिस और जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है वहाँ ही पे दोनों ममालिक के सदर कुछ साल पहले मिले थे
जी,
تو وہ اس میں معاملات چلتے رہتے ہیں اور یہ اسی کڑی کی ایک تسلسل ہے کہ کنفرنٹیشن ہے اور کوآپریشن ہے. کوآپریشن بھی چل رہا ہے, دونوں ممالک اپنے ڈسکشنز جاری رکھتے ہیں کہ کن معاملات میں کوآپریشن بڑھایا جائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کمپٹیشن والا بھی ہے, کنٹینمنٹ والا معاملہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ خائف بھی ہیں لیکن ایک اس طرف نہیں لے جانا چاہتے چیزوں کو کہ جہاں پہ معاملات ایک حد سے زیادہ بڑھیں. لیکن یہ ہے کہ چین ظاہری بات ہے کہ امریکہ کی اوور آل اسٹریٹجی میں اس کو دیکھے گا کہ یہ جو مختلف عوامل پلے آؤٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ والا ایسپیکٹ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوتا ہے آسیان والا, اور جو اکنامک ایلیمنٹ ہے اس پوری پکچر کا وہ جی. کس طرح سے پلے آؤٹ.
میں اصل میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں نا, وہاں پر تو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی بہت زیادہ ہیں اس علاقے میں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اکانومی کا ہے. تو یہ اکنامک کمپٹیشن ہے وہاں پر, جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کے یا ان کے, وہ کس طرح سے اس پوری صورتحال میں پلے آؤٹ کریں گے.
جی وہ ایک ابھرتی ہوئی پکچر ہے بالکل, جس میں آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے اپنی او بار ویژن ون بیلٹ ون روڈ کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس پہ وہ بڑی اگریسولی کارآمد ہیں, جس کا ایک حصہ سی پیک بھی ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور.
جی جی,
جو بہت سے لوگ اس کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی صرف چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے, لیکن وہ ایک کڑی ہے ایک وسیع تر چائنیز ویژن کی, اکنامک ویژن کی, جو وہ پھیلا رہے ہیں, جو پوری دنیا میں پلے آؤٹ ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں ممالک کی ویژن ہیں, چین کی اپنی ہے, امریکہ کی اپنی ہے, اور وہ کس کافی لحاظ سے جو دونوں طرف کے بیانات آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیمنٹری ہیں, اب کہ یہ ایک دوسرے کو ایڈ کرتے ہیں اور فسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ آبویسلی آن گوئنگ ڈبیٹ ہے, میرے خیال میں یہ زیادہ کمپٹیشن ہے, اور ظاہری بات ہے کہ وہ کوشش ہے کہ کہیں, اور صدر اوباما کی اپنی بھی اس بارے میں سٹیٹمنٹس ہیں, تقریر ہیں, کہ جو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ریجن کو چین کو چھوڑ دیں تو چین دنیا کو یا اس علاقے کو اپنے رولز کے مطابق ڈیفائن کر دے گا, تو وہ یہ نہیں الاؤ کر سکتا امریکہ بھی کہ وہ اس سے باہر رہ جائے. تو ظاہری بات ہے یہ کمپٹیشن تو چل رہا ہے جس میں ٹی پی پی بھی ہے, پیوٹ ٹو ایشیا بھی ہے, اکنامک ایسپیکٹ ہے. چین جو ہے وہ اپنے تعلق اکنامک بڑھا رہا ہے جس میں وہ بائی لیٹرل اگریمنٹ کو زیادہ پریفر کرتا ہے یا فری ٹریڈ زون یا اس طرح کے بنانا چاہ رہا ہے. تو یہ آن گوئنگ ایک پلے آؤٹ ہو رہا ہے. میرا خیال میں اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ سب بیانات جو دیے جاتے ہیں سیاسی, وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیمنٹری ہیں, لیکن آبویسلی جب یہ پلے آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنے کمپلیمنٹری نہیں ہیں.
اور یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں کے ملک ہیں وہ چھوٹے ہیں, ظاہر ہے کم طاقتور ہیں, چین ایک بڑا ملک ہے, زیادہ طاقتور ملک ہے, اور وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے وہاں کے دوسرے ملک چین اپنے رول سے ان کو ڈیفائن کرے.
نہیں بالکل, ظاہری بات ہے. اور اس میں ایک بڑے کمپلیکیٹڈ رولز ہیں جس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رول آ جاتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ٹی پی پی اور جو بڑے انٹریکیٹ اگریمنٹس ہیں جس کو ایک عام بندے کے لیے, اور میرے خیال ہے ایک عام سے زیادہ سمجھدار بندے کے لیے سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اور امریکہ میں اپنی آن گوئنگ ڈبیٹ ہے کہ یہ فرض کریں جس میں ٹی پی پی ہے اس کا فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے امریکہ کو, اور اسی طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ پیچیدہ یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ان کے لیے یہ جو ٹریڈ اگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوں گے, کیونکہ اس میں ہم جس طرح کہتے ہیں کہ انفارمیشن کی یہ نالج کی یہ دنیا ہے یا وارفیئر ہے, تو اس میں میرا خیال ہے ہر قوم کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بھی ٹیسٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا مفاد اس میں کس طرح سے سمجھیں اور ڈیفائن کر سکیں.
منظر قریشی صاحب, ایک آخری بات یہ بتائیے کہ یہ جو بہت امپورٹنٹ نیوز جو کانفرنس ہو رہی ہے آسیان کی آج اور کل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں منتج ہوگی جا کر یہ؟
لگتا ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے موسٹ پروبلی دے ول ٹرائی ٹو گیٹ جتنا میکسیمم بینیفٹ اس سے لے سکیں گے, کیونکہ جس طرح کہ ابھی پہلے بتا رہے تھے یہ باقی جو لوکل جو چھوٹے ملک ہیں وہ سارے کنفیوز ہیں کہ وہ دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں ہی بہت پاورفل کنٹریز ہیں. لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو فلپینز کا بھی جھگڑا چل رہا ہے, جاپان کا جھگڑا چل رہا ہے, اور ویتنام کے ساتھ بھی ان کے ایشوز چلتے ہیں چائنا کے, تو ان سارے ملکوں کو سپورٹ جو ہے وہ امریکہ سے ہی مل رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کو ایک تھوڑی سی لیوریج رہتی ہے امریکہ کو, اور پلس اب ان کے ساتھ انڈیا کے بھی تعلقات کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ایک چائنا کے ساتھ اتنے تعلق تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو اس کے اس کانفرنس کا اب جو ہے ریلیٹیولی لیوریج زیادہ رہے, لیکن جو ریمیننگ کنٹریز ہیں وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ بائی لیٹرل ریلیشنس ہی اپنا امپروو کریں, جو چائنا کی آج کل پالیسی چل رہی ہے تاکہ ٹریڈ میں ان کو فائدہ رہے چائنا کے ساتھ.
بہت شکریہ جناب منظر قریشی صاحب اور جناب عارف انصار صاحب. ہم ایک بریک کے بعد اب گفتگو کریں گے. جیسا کہ ہم نے آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ باچا خان یونیورسٹی بہت دنوں کے بعد اب کھل گئی ہے. 20 جنوری کو وہاں حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا, کافی لوگ مارے گئے تھے, زخمی ہوئے تھے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ تو جناب ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ہوں گے جو ایریا اسٹڈیز سینٹر پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں. ہم بچوں کی وہاں کے اسٹوڈنٹس کی نفسیات اور وہاں کے انتظامات کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے. لیکن ایک بریک, اس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jung mein talab kha kar sake.
Ghair janibdar behas.
Ke remittance ka waqia hua Pakistan ke andar. Saath hi adalatein, saath hi azad hai ki hamari adalatein chahiye adalaton ka faisla tha.
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ڈاکٹر سرفراز خان, جیسا کہ آپ خود بھی ایک ماہر تعلیم ہیں, طلبہ کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے اور آپ ان باتوں کو جانتے ہیں. 20 جنوری کے بعد جب کہ یہ حملہ ہوا تھا, یہ یونیورسٹی باچا خان اب کھل رہی ہے تقریباً کوئی 20-25 دن کے بعد, طلبہ واپس آ رہے ہیں وہاں پر, لیکن وہاں کے جو ترجمان ہیں اس یونیورسٹی کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہتھیاروں کا انتظام کیا گیا ہے, اساتذہ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لائسنسڈ اسلحہ اپنے ساتھ لے کر آئیں, دیواریں اونچی کی جا رہی ہیں, خاردار تار لگائے جا رہے ہیں, سیکیورٹی مزید انتظامات تو کے تحت تو چلائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلبہ کی نفسیات پر اس سے کیا اثر پڑے گا اور ان کی تعلیم کتنی متاثر ہوگی اس سے؟
ایسا ہے کہ پاکستان میں جو تعلیمی ادارے, خواہ وہ اسکول ہوتے تھے, کالجز یا یونیورسٹیز, ایک وقت تھا اور یہ پرانے یعنی جو برطانوی جو سامراج کی حکومت کے دور سے ایسا تھا کہ ان اسکولوں کو, کالجز کو اور یونیورسٹیز کو ایسی جگہ سمجھا جاتا تھا جہاں پر ہتھیار لے کر جانے کی ممانعت تھی, اور کیمپسز کو ایسی جگہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پر
مقدس جگہ,
لوگوں سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اونچی آواز میں بھی گفتگو کریں گے, وہ دھیمے لہجے میں بات کریں گے, دلائل سے بات کریں گے, ہتھیار چاقو چھری اس کا استعمال نہیں کریں گے. اور یہ روایت بڑے عرصے تک برقرار رہی, ہمارے کیمپسز جو تھے وہ امن کا گہوارہ رہے اور اس میں تعلیم کی نشو نما, لوگوں کی نشو نما پرامن انداز میں ہوتی رہی. پہلی جو بڑی تبدیلی ہمارے ہاں آئی ہے وہ 1977 میں جب ہمارے ہاں ماشاء اللہ آیا جنرل ضیاء الحق کا, تو اس دوران کیمپسز میں وائلنس شروع ہوا, کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ساری دنیا پاکستان سمیت ساری آزاد دنیا افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ایک جنگ, ایک جہاد, ایک ہولی جہاد کر رہی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے ملک میں جو جہادی قوتیں تھیں, جو دہشت گرد اور مذہبی دھیا پسند تھے
جی.
ان کو مسلح کیا اور افغانوں کو بھی مسلح کیا
جی.
اور انہوں نے ہمارے کیمپسز میں جمہوریت کا آزادی اظہار کا گلا گھونٹا.
اچھا مگر ڈاکٹر سوال یہ ہے جی,
اور یہ چیزیں اس حد تک بڑھ گئیں ابھی پچھلے عرصے میں 2001 کے بعد سے جو معاملات افغانستان میں بڑھے تو یہ معاملات اتنے بڑھ گئے کہ ہمارے ہاں کیمپسز پر جو ہے اب آپس میں وائلنس کی بجائے باہر سے دہشت گرد حملے شروع ہو گئے
جی.
جس میں آرمی پبلک اسکول اور پھر باچا خان یونیورسٹی چارسدا کا واقعہ ساری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں, اور اس سے ایک ایسی نفسیاتی فضا بنا دی گئی
جی.
ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ مسلح گارڈ مسلح پولیس دیواریں اونچی دیواریں ان پر خاردار تارے سی سی ٹی وی کیمرے حتیٰ کہ ایف سی جس کو فرنٹیئر کانسٹیبل کہتے ہیں اس کی پوسٹیں پولیس کی پوسٹیں حتیٰ کہ فوج کو بعض جگہوں پر اس کا جو ہے تعیناتی تک کی باتیں کی گئی ہیں اور حتیٰ کہ اور عمل بھی کیا گیا ہے, اور حتیٰ کہ جب پچھلے کچھ عرصہ میں ہمارے ہاں پشاور یونیورسٹی میں تمام یونیورسٹیز کی ٹیچر ایسوسی ایشن اور ان کے جو کلاس فور کلاس تھری یعنی کلرک اور نچلے ملازمین اور طلباء کا اجلاس ہوا کہ ہم کیا کریں, تو جو ڈومیننٹ ویو تھا وہ یہ تھا کہ مسلح ہو جائیں لوگ, یعنی امن اور تعلیم اور دلیل کی بجائے بات
ہتھیاروں سے ہوگی
اور اس کے ملیوں میں ہے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر سیکورٹی فراہم کرے
جی.
بلکہ جو سیکورٹی انتظامات پہلے سے تھے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو اپنے حفاظت خود کرنے اور یا الزام کو شفٹ کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے آپ بحیثیت ایک ماہر تعلیم کے کہ یہ جو نظام ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ جو ماحول ہے یہ ملک میں, ایک پشاور کی میں بات نہیں کرتا یا کے پی کی بات نہیں کرتا بلکہ پورے ملک میں یہ نظام تعلیم کے معیار کو اور طلبہ کی نفسیات کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟
میں سمجھتا ہوں یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, بہت ہی برا ہوگا ہمارے نظام تعلیم کو, بجائے یہ کہ اس میں مسلح چیزوں کو داخل کیا جائے, اس میں اصل میں جن چیزوں کے داخلے کی ضرورت ہے
جی.
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیں, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں تبدیلیاں لائیں جو کہ انتہا پسندی کی طرف نہ لے کر جاتا ہو بلکہ امن بھائی چارے دوستی انسانی برابری اور اس قسم کی جو اسلامک اور انسانی ویلیوز ہیں اقدار ہیں ان کو پروموٹ کرے, اس کی بجائے جو سارا بیانیہ ہے جو نریٹو ہے وہ اس کی بجائے ایک ایسی طرف جا رہا ہے جو ملٹرائزیشن کر رہا ہے, جو مسلح انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے. یہ درست ہے کہ ایمرجنسی حالات میں لوگ ڈر جاتے ہیں, اور دہشت گردوں کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہ تمام لوگوں کو ڈرا دے اور ڈرا کر دہشت زدہ کر دے اور ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں اور وہ ایسے کاموں میں لگ جائیں جو انسانی اور کسی ملک کی ترقی کے خلاف ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرف وہ دہشت گرد کامیاب ہوئے اس معاملے میں, نہ صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے بے گناہ بچوں کو مار ڈالا ہے بلکہ ایک ایسی فضا ہمارے ملک میں کریٹ کر دی ہے جو ریشنل تھنکنگ جو ہے, جو انسانی تھنکنگ جو ہے, جو بھائی چارے اور دوستی کی جو سوچ ہے اس کے منافی جو سوچ ہے, انتہا پسندی کی اور مسلح جو سوچ ہے وہ پروان چڑھی ہے اس دوران. میں سمجھتا ہوں اس کو روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تعلیمی فضا کو خراب کرے گی, مسلح لڑائی جھگڑا کا اندیشہ بڑھ جائے گا, زیادہ ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی نہیں ان سیکیورٹی کو پروموٹ کرتے ہیں.
اچھا تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس سلسلے میں تاکہ یہ باتیں اگر حکومت تک پہنچیں ذمہ داروں تک پہنچیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک یا دو یا تین پوائنٹس آپ بتا سکتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو بھی اور اساتذہ کو بھی مسلح کرنے کی بجائے ایک جو سیکورٹی پوائنٹ ہے جس میں ہماری پولیس اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ واقعات کو پریمپٹ کر سکے، پہلے سے پہنچ سکے۔ باقی دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، حتیٰ کہ ہندوستان میں جو ہماری طرح کا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے جتنے مسائل رکھتا ہے، ان لوگوں نے پنجاب میں اور کشمیر میں دہشت گردی کو روکا، اور اس روکنے کے لیے انہوں نے اپنی بہتر پولیسنگ اور بہتر انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو روکا۔ ہمیں بھی اس طرف توجہ دینا ہے، اور یہ درست ہے کہ ایمرجنسی میں فوری طور پر کچھ جگہوں پر شاید سیکیورٹی پوسٹ بڑھانے سے کچھ بہتری یا سکون کا احساس تو عارضی ہو جائے گا، لیکن درمیانی مدت کے اقدامات اور لانگ ٹرم اقدامات جو ہے وہ بہتر پولیسنگ، بہتر انٹیلیجنس ایجنسیز کا بنانا، نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلیاں لانا، یہ جو سرکاری نظام تعلیم ہے اس میں بھی اور جو مدرسوں کا نظام تعلیم ہے اس میں بھی بنیادی تبدیلیاں، جو سلیبس میں تبدیلیاں لا کر انسانوں کو ایسی طرف لے کر جائے جو امن، دوستی، بھائی چارہ اور اس قسم کی اقدار کی طرف جا رہا ہو۔ ورنہ اگر ہم اس ٹریپ میں پھنس گئے، جس میں کہ مجھے لگتا ہے بڑی حد تک ہم پھنس چکے ہیں، کہ دہشت گردوں کا بیانیہ حاوی ہو گیا ہے اور اس کے جواب میں مسلح چیزوں کا بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے بجائے کہ امن کا بیانیہ تیار کیا جائے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز، بڑی آپ نے اہم باتیں بتائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور طلبہ کی نفسیات کو بہتر کرنے کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یقیناً اس پر غور کیا جائے گا۔ بے انتہا شکریہ سامعین۔ اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو جناب محترمہ شرمین عبید چنائے ہوں گی کہ جو جن کی ایک فلم کو غیرت کے نام پر جو ہمارے ملک میں زیادتیاں ہوتی ہیں، مظالم ہوتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے خواتین کو، اس کے خلاف وہ مہم میں سب سے آگے آگے ہیں، اور ان کی جو فلم ہے اے گرل ان دا ریور دا پرائز آف فارگیونیس، اس کو نامزد کیا گیا ہے آسکر کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ان کو انہی موضوعات پر ایک آسکر مل چکا ہے، اور ہمارے ساتھ تو محترمہ خاور ممتاز صاحبہ بھی ہوں گی جو کہ چیئر پرسن تھیں سابقہ جناب وہ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف دا ویمن۔ ان دونوں سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے، جس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔
جی سامعین، تو ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو شرمین عبید چنائے صاحبہ بھی ہیں اور ممتاز خاور صاحبہ بھی ہیں۔ شرمین صاحبہ نے آج ملاقات کی ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے، اور انہوں نے اس بات پر بڑا اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ شرمین نے جو بات تو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہی ہے۔
جب میری فلم نامزد ہوئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ پہلی اسکریننگ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کریں گے، اور وہ غیرت والے قتل جو ہوتے ہیں ان پہ کام کریں گے۔ اینڈ آج میری میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اینڈ مریم نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے، اینڈ اس کے اندر پرائم منسٹر نے ریٹریٹ کیا ہے کہ پہلی اسکریننگ یہیں ہوگی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اکیڈمی اوارڈ سے پہلے ہوگی، اور اس کے علاوہ کہ ان کی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے خواتین کے ایشوز۔
باقی آپ کی آج پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ کی فلم کو نامزد بھی کیا گیا ہے آسکر کے لیے، آپ پہلے بھی ایک آسکر لے چکی ہیں انہی موضوعات پر۔ پاکستان میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر باوجود کوششوں کے ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کمٹ تو کیا ہے، لیکن کیا آپ مطمئن ہیں کہ قوانین میں مجوزہ تبدیلیاں اور ان پر عمل درآمد میں سختی واقعی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو ہے کہ ہمیں جیل بھیجنا ہوگا لوگوں کو جو غیرت والے قتلوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو جیل ہی نہیں بھیجیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ جرم ہی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو مارنا, بہن کو مارنا, بیوی کو مارنا کوئی جرم ہی نہیں ہے. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قتل ہو جاتے ہیں غیرت کے نام پر, اور کیونکہ ہمارے قانون جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہے, اس کے اندر لوپ ہولز ہیں. تو اگر باپ بیٹی کو مارتا ہے تو بیوی اس کو معاف کر دیتی ہے, بہن بھائی کو مارتا ہے ماں اس کو معاف کر دیتی ہے. پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک بہت پبلک سٹوننگ ہوئی تھی, ایک خاتون کو مار دیا گیا تھا, جس خاتون کو مار دیا گیا تھا جن سے ان کی شادی ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو غیرت والے قتل میں مارا تھا اور ان کے بیٹے نے ان کو معافی دے دی تھی. تو اگر ہم گھر ہی گھر میں یہ معافی کا کر دیں گے تو کوئی جیل تو کبھی جائے گا نہیں. تو ایز اے فرسٹ اسٹیپ بہت پازیٹیو ہے کہ ہم جو ہے اپنے قوانین کو اسٹرینتھن کریں. اس کے بعد تو بہت اور کام کرنے ہوں گے, لوگوں کی ذہنیت تبدیل کرنی ہوگی, مگر آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ ہوگی. سب سے پہلے ہم لوگوں کو جیل تو بھیجنا شروع کریں.
شرمینا آپ ایئرپورٹ پر ہیں, مجھے احساس ہے آپ کو جانا ہے. میں ایک آدھ بات آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, کیا آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ قوانین تبدیل ہوں گے؟ اس لیے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ قوانین بھی بن جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا ان پر, تو حالات جو کی توں رہتے ہیں.
دیکھیے آج میٹنگ جو ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو تھی. اس میں جس طرح پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا وہ پہلی اسکریننگ اگلے ہفتے پرائم منسٹر سیکرٹریٹ میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آلریڈی اپنے جو گورنمنٹ کے لوگ میٹنگ میں تھے ان کو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ اس قانون پہ کام ہونا ہوگا, اور وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے یہ پاس ضرور کروائیں گے. وہ بھی اور میں بھی بلیو کرتی ہوں ویری اسٹرانگلی کہ غیرت والے قتل تو اسلام میں بالکل ہی جائز نہیں ہے. جو مذہب اپنی عورتوں کو اتنا رتبہ دیتا ہے, ان کو پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے جس کے اندر وہ ڈیورس الاؤڈ ہے, تو وہاں غیرت والے قتل کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے.
بالکل صحیح ہے, لیکن آپ واقعی بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے آئندہ پلانز کیا ہیں اس سلسلے میں مزید؟
دیکھیں سب سے پہلے تو اسکریننگ ہوگی. فلم دیکھنا لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ فلم کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پریشر کے اندر جو ہے لڑکیاں جو ہیں وہ معاف کر دیتی ہیں, تو وہ اگر ہم معافی ہٹا دیں گے تو ہم جو خواتین جو جرات کر کے کیسز بھی لڑتی ہیں ان کو ہم ان کی حوصلہ افزائی ہم کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ فلم دکھانا ہے, دوسری طرف آئی تھنک گورنمنٹ کے ساتھ کام کر کے, اینڈ بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینس ہیں اور سینیٹرز ہیں جو آلریڈی غیرت والے قتلوں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی جتنی میں مدد کر سکتی ہوں میں مدد کروں گی. وہ زیادہ کوالیفائڈ ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو آئی ہوپ کہ یہ فلم ان کو مدد کرے گی امپورٹنٹ لیجسلیشن پاس کرنے میں.
اچھا آپ اپنی اس مہم کو گراس روٹ لیول پہ لے جانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہیں؟
دیکھیں گراس روٹ لیول پہ میں یہ فلم جو ہے وہ چاہوں گی کہ جتنے اسکولز ہیں کالجز ہیں وہاں بھی ہم یہ دکھائیں فلم. اگلا اسٹیپ یہ ہوگا, اینڈ آئی تھنک کہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا فلم اور سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہم شرم اور غیرت کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے مذہب کے اندر, اور یہ جو ہے ہمارے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہونا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں غیرت والے قتل اور بھی زیادہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ خواتین زیادہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں, ان کو اپنے رائٹس پتہ ہیں, اور یہ پش پل فیکٹر جو ہے یہ بہت بڑا ہو رہا ہے آج کل اس ملک کے اندر کیونکہ انٹرنیٹ پینیٹریشن, سیل فون پینیٹریشن, اب کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتا, جو ان پڑھ بھی ہوتا ہے اس کو بھی ٹیکسٹ بھیجنا آ گیا ہے اس ملک کے اندر. تو آئی تھنک کہ سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اور ہمیں بھی چینج ہونا ہوگا سوسائٹی میں. ہم کتنے سالوں تک اپنی عورتوں کو مارتے رہیں گے پسند کی شادی کے لیے, یا ہم ان کو مارتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے طلاق مانگی, یا ان کو مارتے رہیں گے؟ مطلب ہمیں تو ایز اے سوسائٹی چینج ہونا ہوگا نا, تو قوانین تو پہلے چینج کریں, پھر انشاءاللہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوں گے.
بہت شکریہ شرمین, آپ کو فلائٹ کیچ کرنی ہے, اب میں گفتگو کروں گا ممتاز خاور صاحبہ سے. آپ اس کمیشن کی سربراہ رہی ہیں, کافی عرصے تک آپ نے کام کیا ہے, یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں گزشتہ اگر آپ چند سالوں کا جائزہ لیں تو قوانین میں کتنی بہتری آئی ہے اور ان کے امپلیمنٹیشن پر کتنی کارکردگی بڑھی ہے؟
بہت شکریہ. دیکھیے قوانین آئے بھی ہیں, کچھ میں اطلاق بھی ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں بھی ہوتا, لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں قوانین کمزور ہیں وہاں یعنی ان کا پوری طرح سے اطلاق نہیں ہوتا ہے یا لاگو نہیں ہوتے, وہاں پر ان قوانین میں کمزوریاں بھی ہیں. جیسے قصاص دیت کا قانون ہے جو کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اس قانون میں معافی دینے کی ایک شرط ہے اور پیسے دینے کی بھی ایک شرط ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اگر گھر میں قتل کیا ہے تو باپ جو ہے وہ تو اس کو تو بالکل معافی ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ پیسے دے کے بھی اپنے جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے. تو قانون میں اس کی بہت سخت تبدیلی کی ضرورت ہے اور میں جو اس بات سے بہت خوش ہوں اور اس کو خوش آئند سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس پہ ایک دلچسپی لی ہے اور اس کو اپنے یہاں اس فلم کی نمائش کریں گے. تو ایک ہمیں سب سے جو اہم سطح سے اس بات کو سپورٹ مل رہا ہے کہ قانون کو بدلنا چاہیے. قانون کو بدلنے کے لیے ریکمنڈیشن جو ہیں کافی ہم نے دی بھی ہیں قصاص دیت کے قانون کو بدلنے کے لیے, کہ جس میں اگر کوئی معافی دے دی تو جو کورٹ ہے اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ سزا دے سکے. آج کل وہ سزا دی نہیں جاتی اور اس کو ہمیں کمپلسری بنانا ہے کہ
خاور صاحب میں ایک سوال یہاں آپ سے کروں گا, آپ چونکہ اس کو ڈیل کر چکی ہیں کہ جو قانون ساز ہیں ہمارے ہاں اسمبلی میں یا سینٹ میں, ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ وہی ہے جاگیردارانہ زمیندارانہ, تو کیا ان سے آپ کو پورا تعاون ملنے کی امید ہے یا اس کمیشن کو تعاون ملنے کی امید ہے کہ وہ اس کے قوانین کو سخت کرنے کے لیے کام کریں گے؟
امید تو جو اسمبلی ہے اس میں تو دونوں طرح کے لوگ ہیں, وہ بھی ہیں جو کہ اس قانون کو خوش نہیں ہوں گے کہ اس قانون میں تبدیلی آئے, لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں اور خاص طور پہ خواتین جو کہ اس طرح کے قانون کے خلاف ہیں. تو جب اگر ہمیں گورنمنٹ کے سب سے بڑے عہدیدار کی طرف سے اس کی سپورٹ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت طے کر لے کہ اس بل کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ ضرور پاس ہو سکتا ہے اور اس میں امینڈمنٹس ایسی آ سکتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ اس میں معافی نامہ کر سکتے ہیں. دوسری جو بات یہ ہے کہ کئی دفعہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی ججمنٹ دیا ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہوتے ہیں جیسے پھر عزت کے نام پہ اور غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں یہ بالکل غیر قانونی حرکت ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کے اندر بھی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے بڑے آرام سے لوگ مار پیٹ کے اور گھر بیٹھ جاتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے جس بل کی آپ بات کر رہی ہیں یہ بل تیار ہے, کب تک یہ پیش ہو سکتا ہے منظوری کے لیے؟
بل کی ریکمنڈیشنز تیار ہیں, لا منسٹری کو بھیجی جا چکی ہیں. اب یہ تو کچھ حد تک اس پہ ارادے پہ اور کمٹمنٹ پہ انٹینٹ پہ منحصر ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایک دفعہ یہ چیز اتنی اوپر کی سطح پہ سے اس کی سپورٹ آئے تو یہ بہت جلدی ہو بھی سکتا ہے.
اوپر کی سطح سے مراد کیا ہے, آپ کی پرائم منسٹر کی طرف سے یا گورنمنٹ, پوری گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس لیے پرائم منسٹر تو ایک فرد ہیں.
نہیں, پرائم منسٹر تو ایک فرد ہے, لیکن اگر وہ کہیں گے کہ اس قانون کو جلدی لانے کی ضرورت ہے تو لا منسٹری اسی حساب سے تیزی سے چلے گی اس کو. لیکن جو پروسیس ہے, پروسیجر ہے, وہ اتنی جلدی تیزی سے نہیں کام ہوتا. قانون سازی جو ہے اس میں اپنا وقت لگتا ہے, لیکن ایک دفعہ وہ انیشیٹ ہو جائے, ایک ٹیبل ہو جائے, پھر اس پہ بحث و مباحثہ شروع ہو جائے. کیونکہ آپ یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں پورے معاشرے میں آوازیں بہت دن سے اٹھ رہی ہیں, یہ اب کی بات نہیں کافی دنوں سے, بلکہ ایک قانون پاس بھی ہوا تھا
بڑی شرمناک پریکٹس ہے یہ. جی بالکل, بہت شرمناک پریکٹس ہے یہ,
بہت شرم. اور اس کا کوئی نہ قانون میں نہ مذہب میں اس قسم کی چیز کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے.
اچھا مجھے ایک بات اور یہ بتائیے کہ اگر یہ فرض کیا قانون بن بھی جاتا ہے تو اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے کس قسم کا میکینزم چاہیے ہوگا میرے پاس وقت کم ہے، ذرا اختصار سے بتائیے پلیز.
دو تین چیزیں ہوں گی اس میں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو لوگ فیصلہ سازی کرتے ہیں کورٹس میں، لوئر لیول پہ بھی اور ہائر لیول پہ، ان کو سب کو معلوم بھی ہونا پڑے گا کہ یہ قانون ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو اچھے قوانین بنے سول سول لیول پہ، لوئر جوڈیشری نے اس کے بارے میں پوری طرح سے لوگوں کو بالکل بھی اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. دوسری طرف پولیس والوں کو بھی بتانا ہوگا کہ اس کا کس طرح سے اطلاق ہوگا. ایک طرف اویئرنیس کی ضرورت ہے، دوسری طرف کورٹ میں یہ اس کے اوپر اچھے ججمنٹس آئیں گے تو اس کا اثر ہوگا، اس کا ضرور امپیکٹ ہوگا.
بہت شکریہ خاور ممتاز صاحبہ آپ کا. اور سامعین، اب اس موضوع کے بعد ہم اپنے موضوع کو تبدیل کریں گے. اگر کوئی ایک بریک ہم لیں گے چھوٹا سا، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ممتاز صاحب، جناب ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوگی بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، لیکن ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
ویلکم بیک. ظفر لالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز سفارتکار رہے ہیں اور بڑا تجربہ ہے سفارتکاری میں. ظفر لالی صاحب، یہ فرمائیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز کا مسلسل شکار رہتے ہیں. جب بات بڑھتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بات بگڑ جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو F-16 امریکہ نے پاکستان کو دی ہیں، اس پر وہاں پر خاصے کنسرن کا اظہار کیا گیا. پھر کل پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس سلسلے میں بھارت کے رویے پر اپنی تشویش کا اظہار کی اور رد عمل دیا. لیکن آج بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سیکرٹری خارجہ کی سطح پر گفتگو کے اور ملاقات کی اور میٹنگز کے امکانات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ونڈو ڈریسنگ ہے یا اس میں کوئی ریئلٹی بھی ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے؟
دیکھیے، میرے خیال میں فارمر پرائم منسٹر من موہن سنگھ نے پرسوں یا کل بڑا زبردست اپریشیشن دیا ہے اس بی جے پی پارٹی کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے پالیسیز جو ہیں، ان پالیسیز کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ ون اسٹیپ فارورڈ اینڈ ٹو اسٹیپس بیک. میرے خیال میں کہ میں بالکل اسے اتفاق کرتا ہوں، مگر میں کہوں گا ون اسٹیپ فارورڈ اینڈ تھری اسٹیپس بیک. تو یہ ہے بیسکلی جو فارمر پرائم منسٹر من موہن سنگھ نے بی جے پی اور موڈی کے پالیسی کے بارے میں کہا ہے. اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری وتھ ہم. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ انڈین ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ تعلقات، دیکھیے یہ جو بات چیت ہے یہ کوئی کیرٹ نہیں ہے. ہمیں اور پاکستان کو ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ اس اے فیور بائی ٹاکنگ. بے شک نہ بات کریں بھائی، 70 سال گزر گئے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بات کرنے سے آپ کا فائدہ ہے، نہ کریں. ہم تو صرف کہیں کہ وی آر ریڈی. اگر وہ ریڈی نہیں ہے، بے شک 20 سال اور کیا فرق پڑتا ہے.
اچھا ظفر علی صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان آگے بڑھتے ہیں، تعلقات میں کچھ بہتری کی صورت نظر آتی ہے، کوئی نہ کوئی، ابھی ریسنٹلی بھی جو بات چیت ہونے والی تھی، پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کسی قیمت پر ان تعلقات کو معمول پر نہیں آنے دینا چاہتی؟
دیکھیے، ایک زمانے میں جو آپ کا سوال ہے اس میں آپ کی طرح سوچتا تھا کہ ہاں کوئی ایسی قوتیں ہیں
جی،
مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی قوت ہے، وہ ہے ہندوستان. اس کو پتا ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ ایسی قوتیں ہیں، دین وائی ڈو دے فال فور اٹ؟ تو کیوں ان کی باتیں مانتے ہیں؟ نمبر ون. اور دوسری بات ہے کہ اگر ان کو پتا نہیں ہے اور ایسی نہیں ہے تو وہ خود کرتے ہیں. اب پٹھان کوٹ جو ہے، میں پٹھان کوٹ کی بات کر رہا ہوں
جی،
یہ تو ایک زبردست فالس فلیگ آپریشن لگتا ہے. اس پہ کوئی ثبوت نہیں آیا کہ انہوں نے بارڈر کراس کیا، بلکہ بہت سارے ثبوت آئے ہیں کہ یہ ہندوستان میں تھے ये जो लोग इनको अटैक किया है
जी।
बहुत सारे सबूत ये आ रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट प्लान्ड, माने कि फौरन इन द मिडस्ट ऑफ एन अटैक एक आदमी पाकिस्तान फोन कर रहा है और कह रहा है ये और कह रहा है वो, अपने माँ से बात करना चाहता है, कजन से बात करना चाहता है। ये किस किस्म के ऑपरेशन था समझ नहीं आ रहे हम लोगों को, और ना हमने कोई खास लीड हमें मिले हैं जिस किस्म का एविडेंस इंडिया ने प्रेजेंट किया है। और अब तक जो हमने कहा था हम एक टीम भेजना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन्होंने अभी तक उनका रजामंदी दिया नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये लगता ऐसा है कि मोदी साहब का लाहौर आना एक चाल था, और अब जो हो रहा है भाई मैं सीधी सादी बात है कि अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, नहीं होने देना चाहते हैं, तो सोली द थिंग इज टू स्टार्ट टॉकिंग, माने उनकी।
लेकिन बजाहिर तो जी, लेकिन बजाहिर तो ये नजर आता है कि दोनों जानिब से ये कोशिश है। मैं हिलाली साहब एक और मौजू पर आपसे बात करूंगा। अभी हमारे पास एक खबर आई है कि अफगानिस्तान के जो सदर हैं अशरफ गनी साहब, उनके एक करीबी मुआविन है जिनको अब अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर पाकिस्तान में, जकीलवाल उमर जकीलवाल साहब, उन्होंने ये बात कही है कि वो इस उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत शुरू हो जाएगी दोनों जानिब से किसी शर्त के बगैर। आप क्या समझते हैं कि ये चार पार्टियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद उसमें रोड मैप के बाद ये कहा गया था कि इस महीने के आखिर तक, क्या बात बहुत आगे बढ़ गई है अभी सिलसिले में?
मैं सिर्फ कह सकता हूँ इंशाल्लाह, हमारी तो पूरी कोशिश है ऐसी बातचीत हो, इंशाल्लाह ये बातचीत हो। मगर फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
जी,
क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा अग्रीमेंट आ सकता है जिसमें घनी साहब, बुरा न माने गनी साहब, जो पूरी सब लोग जानते हैं कि अमेरिका के वो कहते हैं कठपुतली हैं, चलिए कठपुतली अगर नहीं है, अमेरिकन बैक्ड अमेरिकन रिसोर्स अपॉइंटमेंट है, क्या वो और तालिबान एक कैबिनेट में बैठ सकते हैं? क्या वो और तालिबान टुगेदर मुल्क चला सकते हैं उनकी सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस को ओवरलुक करके? आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, आप इस फील्ड में रहे हैं, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है।
अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है जो एक बहुत तो इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक हमेशा जब भी कोई बात होती है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम तराशने शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये उमर जकीलवाल साहब ने जो बात कही है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो पॉजिटिव रोल है उसको बहुत ज़्यादा सराहा है, तो क्या ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि दोनों जानेब अब ये रियलाइजेशन शुरू हो गया है कि एक दूसरे के बगैर हालात को काबू में नहीं किया जा सकता?
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, ये खुद शुक्र है खुदा की ये कारजाई नहीं है, ये गनी साहब है। कारजाई की तो बात जितना कम करें बेहतर है, ये गनी साहब है, इनकी अगर ये रियलाइजेशन आ गई है और हमारी भी आ गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दिस इज द बेसिस ऑफ एनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग। मगर मैं वापस आता हूँ उस सवाल पे जो हमारे लोग भी नहीं पूछते हैं, जो पाकिस्तानी भी ज्यादा नहीं पूछते हैं, इनकन्वीनियंट है इस वक्त पूछने के, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये दो जो लोग हैं कैन दे एवर गेट टुगेदर, माने उनकी क्या मीटिंग पॉइंट हो गया, मीटिंग ऑफ माइंड, जब उनका पूरा अप्रोच टुवर्ड लाइफ एंड सोसाइटी इज डिफरेंट।
लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, जाहिर है कि आप डिप्लोमेट हैं, आप बेहतर समझते हैं इन बातों के, जब वो सर्वाइवल का मसला होता है तो कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड तो तलाश करना ही पड़ता है ना?
आपके सवाल में एक इंसिन्यूएशन है जिससे मैं पूरा एग्री नहीं करता हूँ, माफ करिए अगर मैं गलत इंसिन्यूएशन।
नहीं नहीं, आप फरमाएं जी।
वो इंसिन्यूएशन ये है कि हम तालिबान को समझा सकते हैं कि उनका वर्ल्ड व्यू और उनका सिविलाइजेशनल व्यू क्या होना चाहिए,
सही।
हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते।
बहुत शुक्रिया जफर लाल साहब जी, असल में हमारा पार्ट टाइम अब बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि आपकी बात पूरी नहीं हो सकी, इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे। और सामने इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने मेज़बान कमर अब्बास से आपको इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.